الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے مدینہ منورہ میں بلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے مقدس مقام پہ جس کی نسبت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف ہے ان کے عظیم خلیفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالی کی خانقاہ اس میں بات چیت کا موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو ہرگز ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ بیٹھ کے بات کروں الامر فوق الادب اس اصول پر عمل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں تکرار کی نیت سے پیش کروں گا آپ کہیں گے بھئی تکرار تو نیچے بیٹھ کے ہوتا ہے اوپر بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں تکرار تو تکرار میں جب بولنے والا ایک ہی ہو تو وہ اوپر بیٹھ سکتا ہے مولوی کو پھنسانا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے نا مولوی کو پھنسانا آسان نہیں ہے وہ اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے تو تکرار کی نیت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ لوگ یقیناً پہلے سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کا اتنے بڑے سلسلے سے تعلق ہے تو یہ باتیں آپ یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو اس نیت سے کہ تکرار ہو جائے میرے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں اور جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس بارے میں اس کے بھی کچھ جوابات سامنے آ جائیں ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تالیف پڑھ کے سنائی گئی اور بیعت کے سنت ہونے پر جو دلائل دیے گئے حقیقت یہ ہے کہ اتنی تفصیل سے دلائل میرے ذہن میں بھی پہلے نہیں تھے بڑی زبردست کتاب ہے جو ماشاءاللہ جس پڑھی جا رہی ہے یہاں پر میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیین میں جو ان لوگوں میں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں انہیں پڑھ کے سناتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم رسول کی دوسری ذمہ داری ہے کہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں تزکیہ کا معنی پاک صاف کرنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رسول ان کو کتاب سکھاتے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ پورے پورے معنی اور مضامین کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے ایسا ہی نہیں نازل ہو گیا کہ بس جیسے ہم کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی شخص کوئی کلام کرتا ہے تو بعد میں اس کا مطلب تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کہا غلط کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رسول ان کو کتاب سکھاتے ہیں وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کا لفظ نہیں ہے حکمت کی باتیں یہ نہیں ہے کہ ان کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں بلکہ کیا ہے حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں کسی چیز کو بتانے میں اور کسی چیز کو سکھانے میں بڑا فرق ہے ڈرائیونگ بتانا الگ ہے سکھانا الگ ہے کھانا پکانا بتانا الگ ہے سکھانا الگ ہے کسی کو آپ ڈرائیونگ بتائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں بھائی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھو سامنے جو گول نظر آئے گا وہ اسٹیئرنگ ہوگا اسے یوں گھماؤ گے تو گاڑی یہاں گھومے گی یوں گھماؤ گے تو گاڑی یہاں گھومے گی الٹے ہاتھ پہ کلچ ہوگا سوری الٹے پاؤں پہ اور سیدھے پاؤں پہ آٹومیٹک گاڑیوں میں جو ہے نا الٹے پاؤں پہ بریک ہوگی اور سیدھے پاؤں پہ ایکسیلریٹر ہوگا پھر اسٹارٹ کرنا پھر یوں یوں کر کے چلانا یہ گاڑی چلانا سکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے نہ یہ سکھانے کا بتا رہا ہے. آپ کسی کو بتائیں کیا وہ اس سے گاڑی چلانے لگے گا؟ یقیناً کچھ دن آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ بھئی یوں سیلف لگایا جاتا ہے, ایسے پہلا گیئر لگتا ہے اور ایسے دوسرا گیئر لگتا ہے. آپ کو اس کو انگلی پکڑ کے سکھانا پڑے گا کچھ دن. ایسے ہی نہیں کہ آپ اپنی مہنگی سی گاڑی اس کو پکڑا دیں اور کہیں میں نے 6 مہینے تک تم کو سبق پڑھایا ہے. 6 مہینے کیا, 6 سال بھی آپ پڑھاتے رہیں گے پھر بھی وہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, نبی کی باتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم پڑھ کے عمل کر لیتے ہیں, اس کے لیے بزرگوں سے اصلاحی تعلق رکھنا, مشائخ کی محفل میں جا کے بیٹھنا, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اس تکلف کی ضرورت قرآن مجید سے ثابت ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں. رسول کی 4 ذمہ داریاں بتائیں. یتلو علیہم آیاتہ, رسول آیات کی تلاوت کریں گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ کاتب وحی کو بلا کے صرف لکھوا دیتے اور فرماتے کہ یہ امت کو دے دو, یہ لکھا ہوا ہے ریٹن میں ہے, اس کو پڑھ لیں. لیکن امت میں ایسا نہیں ہوا. یہ جو 7 متواتر قراءتیں ہمارے پاس چلی ہوئی آ رہی ہیں, ان تمام قاریوں کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے. اور اس میں اس پر مدار ہے کہ نبی نے اس لفظ کو کیسے پڑھا ہے. دیکھیے 12ویں پارے میں ہے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. لکھا ہوا تو مجریہا ہے, پڑھا کیا جاتا ہے؟ وقال ارکبوا فیہا. نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ارکبوا فیہا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے. اب عام عربی قواعد اور ضوابط کے مطابق جس قرآت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں مجری ہونا چاہیے, اصول اور ضابطوں کے مطابق اس میں مجہول حرکت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ مجری کو کیا پڑھتے ہیں؟ مجرے. قاری صاحب بتا دیں گے یہاں کیا پڑھنا ہے, مجرے. کیوں, دلیل کیا ہے بھائی؟ را کھڑا زیر ری ہوتا ہے, رے تھوڑی ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے تجوید پڑھانے کی تو ضرورت نہیں ہے, سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. را کھڑا زبر را اور را کھڑا زیر ری, تو رے کیوں ہے؟ اور اگر یہاں رے ہے تو باقی ہر جگہ رے ہونا چاہیے بھائی. اس لیے باقی ہر جگہ رے نہیں ہے کہ ہم جس قاری کی قرآت میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ حفص عاصم کی جو قرآت ہے اس میں جو انہوں نے نبی سے نقل کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ری ہے, مگر یہاں انہوں نے کیا نقل کیا ہے؟ رے. تو یتلو علیہم آیاتہ میں جو اس والی آیت کی تلاوت نبی نے کی ہے وہ مجرے کی ہے, مجری نہیں کی ہے اس قاری کے مطابق. لہذا اس قاری کی قرآت میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مجریہ نہیں پڑھ سکتے, کیا پڑھیں گے؟ مجرے. اگر نبی لکھا ہوا قرآن دے کے چلے جاتے, پڑھ کے نہ سناتے, تو مجری پڑھو مجرے پڑھو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ لکھا ہوا تو را کھڑا زیر ہے نا. تو تلاوت قرآن جو صرف قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں اس میں بھی لکھی ہوئی تحریر ہمارے لیے کافی نہیں ہے, اس میں بھی ہمیں رسول کو ایسے فالو کرنا ہے کہ جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا ہے بیعین ہی اسی طریقے سے ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آگے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن مجید کی کتابت بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اس میں عربی کے قواعد و ضوابط جو بعد میں عربی زبان کو دیکھ کے وضع کیے گئے ہیں ان قواعد و ضوابط کا اعتبار آپ حدیث میں کر سکتے ہیں, ان قواعد و ضوابط کے مطابق آپ باقی تحریریں لکھ سکتے ہیں, مگر ان قواعد کو استعمال کر کے آپ قرآن کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اولائکا کا لفظ ہے قرآن مجید میں, اولائکا اس میں حمزہ کے بعد واو لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس لیے لکھ دیا کہ الیکا اور اولائکا میں عرب فرق کرنے کے لیے, کیونکہ اعراب تو بعد میں لگائے گئے ہیں, جب اعراب نہیں تھے تو یہ لفظ الیکا کے مشابہ نہ بن جائے تو عرب کیا کرتے تھے, حمزہ کے بعد واو لکھتے تھے. اب اس واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود رسم الخط آج تک تبدیل نہیں ہوا. کیونکہ کاتب وحی نے نبی کی موجودگی میں جس طرح جو لفظ لکھا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے گا، اس میں بعد میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پڑھا ہے، کیا آج وہ ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ ہے؟ بولے بھائی نہیں ہے۔ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ ہمیں ایسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مشہور صحابہ قاریوں نے، جو مشہور ہوئے قرآت میں، انہوں نے جس طرح سے سنا، بیائی نہیں اسی طرح سے سن کے آگے امت کو سنایا ہے۔ لکھی ہوئی چیز نہیں دی انہوں نے، اور اگر لکھی ہوئی دی بھی تو امت نے اس لکھے ہوئے پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ امت نے سماعت پر زیادہ حکم کا مدار رکھا ہے۔ صحابہ سے باقاعدہ قرآن مجید کے الفاظ تابعین نے سیکھے ہیں، پھر ان تابعین سے تبع تابعین نے وہ الفاظ سن کے باقاعدہ سیکھے ہیں۔ یہی سلسلہ 1400 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی قاری کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ نہیں ملتی تو اس قاری کی قرآت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ سعودی عرب میں پیدا ہوا ہوں، عربی میری مادری زبان ہے اور بہت فصیح عربی بلیغ عربی بولتا ہوں، لہذا میں قرآن کو اپنی عربی کے حساب سے پڑھوں گا۔ یہ بات کیا اس کی قبول کر لی جائے گی؟ تو الفاظ میں جب قرآن کی اتباع کا حکم ہے تو قرآن کے معنی اور مفہوم میں کیوں نہیں نبی کی اتباع کی جائے گی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں اللہ نے بتا دیا کہ نبی کتاب سکھائیں گے بھی۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن نے کیا بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کیا کریں گے؟ ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ تو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اور باطنی گناہوں سے، بولیں بھائی، پاک کرنا۔ ظاہری گناہ بھی ہیں، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں۔ باطنی گناہ کیا ہیں؟ تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحابہ میں کبر پیدا نہ ہو۔ دنیا کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحابہ کرام میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہو۔ صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو عمر ہے نا وہ اس درخت سے کم ہے۔ ایک طرف آپ درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا تو اس کے مرنے کے بعد جب تک لوگ پرندے بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ مگر ہر دوا میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ دوا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ درخت لگانے کے جہاں فائدے ہیں وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، 5 سال 10 سال بعد کا سوچ رہے ہیں۔ جو درخت ہیں اچھے پھل والے، وہ 5-10 سال کے بعد جا کے پھل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا کہ میں نے 10 سال زندہ رہنا ہے۔ یہ تو حب دنیا ہے، یہ تو دنیا کی محبت ہے۔ آپ کیوں یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ میں 5-10 سال تک زندہ رہوں گا؟ اس کا بھی علاج کیا کہ اس نیت سے درخت لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ لگائیں ضرور، مگر نیت کیا ہو، میں نہیں کھاؤں گا، اگر میں بالفرض مر گیا چلو میرے بچے کھائیں گے۔ اور اگر آپ اس نیت سے درخت لگا رہے ہیں کہ نہیں میں ہی کھاؤں گا، اس کا مطلب آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہتا ہے، بھائی کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا کس قدر اہتمام کیا، یہ تربیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ صحابہ کرام جو جن کے پاس قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، وہ تحریری شکل میں قرآن پڑھ کے اپنا تزکیہ نہیں کر سکے، وہ اپنا تزکیہ کرنے میں نبی کے تزکیے کے محتاج تھے۔ نبی کی صحبت اٹھائی ہے تو صحابہ کا تزکیہ ہوا ہے، کیونکہ نبی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا تھی؟ صحابہ کا تزکیہ کرنا۔ تو جب صحابہ کا تزکیہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو کیا تابعین ڈائریکٹ کتابیں پڑھ کے اپنا تزکیہ کر سکتے تھے؟ کبھی صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن دے کر جا رہے ہیں اور حدیث دے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ان کتابوں کو پڑھ لیا کریں اور آپ اندرونی بیرونی سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کے لیے ممکن ہوتا۔ اسی لیے تابعین میں ان تابعین کا اونچا مقام ہے جنہوں نے صحابہ کی صحبت زیادہ اٹھائی۔ جب تابعین کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو وہ تابعین سب سے زیادہ سر فہرست ہیں جنہوں نے صحابی رسول کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تابعین کو مقام مل رہا ہے صحابہ کی صحبت کی وجہ سے۔ اب آپ آگے چلیں سلسلے کو لے کر، جب تابعین کو صحابی کی صحبت کے بغیر ان کا کامل تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا تو کیا تبع تابعین اس مقام تک پہنچ سکتے تھے کسی تابعی کی صحبت اٹھائے بغیر؟ یہ ممکن تھا؟ یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ نبی نے جن کا تزکیہ کیا انہوں نے بعد والوں کا تزکیہ کیا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کا تزکیہ کیا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کا تزکیہ کیا، اور بالآخر یہ سلسلہ آج تک چلا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اگر تزکیہ کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے تو یقیناً مزکہ یعنی جن کا تزکیہ کیا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس زمین کو تباہ کر دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک زمین پہ اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ اس کو کائنات کو باقی رکھے گا۔ جب اللہ والے اس زمین سے ختم ہو جائیں گے تو اللہ قیامت برپا کر دیں گے۔ قیامت آئے گی اس لیے کہ اللہ والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو بہت بڑا فتنہ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ یہ فتنہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، کہ ہمیں کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو فیشن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ میں خود سے سیکھوں گا، میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بہت سو کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ سب دو نمبر ہیں، بہت سو کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے دو نمبر لوگ موجود رہیں گے ایک نمبر بھی موجود رہیں گے۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ اہل اللہ کی صحبت سے، صحبت کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا، اور اہل اللہ کی صحبت اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صالحین کی فہرست میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے وقت میں سلیمان علیہ السلام سے زیادہ کوئی نیک اور پرہیزگار تھا کیا؟ میرا خیال ہے میں شاید انگلش میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سے لوگوں، کچھ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کچھ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا شاید، یا میں سمجھا نہیں پا رہا۔ اردو تو سب جانتے ہیں نا، ہے بھائی؟ تو نہیں، سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بس چہرے سے آپ یہ دکھائیں کہ ہاں بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو دیکھیں سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پیغمبروں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے دعا سکھائی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا وہ سیدھے راستے تک پہنچتے کیسے ہیں، اس کے اللہ نے پورے درجات بیان کیے ہیں۔ سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے بالکل ایک شخص جو بالکل یعنی اسلام کی پہلی اکائی پر ہو وہاں سے چلے اور کاملین کی فہرست میں شامل ہو، تو اس رکوع میں اللہ نے وہ پورا درجہ بدرجہ اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ ہدایت کی جو پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے وہ کائنات میں غور و فکر کر کے ہوتی ہے۔ جو پہلی سیڑھی ہے نا ہدایت کی بنیاد، جو غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کی، وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کیا استعمال کرنی پڑے گی؟ عقل۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عقل کا استعمال۔ اس عقل کے استعمال سے وہ اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید تک پہنچے گا، آگے پھر عقل کے گھوڑے بند۔ ہر چیز میں اعتدال ہے نا، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں اعتدال۔ ایک آدمی اگر غصے کا ہر جگہ استعمال کرے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے۔ اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں بھی نہیں آ رہا اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا گردن تو ہلا دینا، کوئی میں نہیں کہہ رہا نعرے وارے نہیں میں لگواتا، لیکن تھوڑا مجھے پتا تو چلے میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا، صحیح ہے نا؟ میں مجھے ہمارے بیان کا تھوڑا سا یہی انداز ہے کہ لوگ ساتھ دیتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ مجھے پھر مجھ سے پھر بات نکلتی نہیں ہے زبان سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی ہر وقت غصے میں چیختا رہے وہ بھی پاگل ہے؟ یا بھلے آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ذرا ذرا سی بات پہ نعرے لگانا شروع کر دیں تو میں کہوں گا یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اور اگر بالکل بت بن کے بیٹھے رہے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اعتدال سے کیا ہے؟ تو اعتدال والا راستہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں کہ آپ کچھ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں۔ تو ایک آدمی ہر وقت غصے میں چیختا رہے اسے بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ اور ایک آدمی ہے جس کو غصہ ہی نہیں آتا، کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ اس کو غصہ نہیں آتا، اسے بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ تو غصے میں اعتدال کیا ہے؟ بھائی جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آئے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں خام خام میں نہ چیختا پھرے۔ تو جتنی بھی اللہ نے انسان کو قوتیں دی ہیں ان قوتوں میں میانہ روی اختیار کرنا یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ بولے بھائی اعتدال۔ تو یہ امت کیا ہے؟ عدل والی، وسط۔ وسط کہتے ہیں بالکل درمیان۔ ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے وسط جو متحرک ہوتا ہے، یعنی دو انتہاؤں کے درمیان میں کوئی بھی پوائنٹ، یہ والا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ والا پوائنٹ بھی، یہ والا ہے متحرک لیکن پڑھا کس کے جاتا ہے؟ سکون سے، وسط پڑھا جاتا ہے، ان پہ جزم ہے، سکون ہے، حرکت نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہے وسط جس میں حرکت ہے لیکن حقیقت میں اسی حرکت نہیں ہے، دو انتہاؤں کے درمیان بالکل جو درمیان والا پوائنٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وسط۔ اس لیے عرب میں مقولہ ہے الوسط متحرک والوسط لا یتحرک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امت وسط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وسط، سین کے حرکت کے ساتھ۔ لہذا اس امت میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت کا مطلب کیا ہے؟ عدل، بالکل یہ درمیان میں ہے، بل ہر ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتی ہے۔ تو میانہ روی قوت غضبیہ میں کیا ہے؟ کہ آپ بالکل ہی اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو چبا کے چلا جائے، اور اتنے گرم بھی نہ ہو کہ ہر وقت ہی آپ ہر ایک سے لڑتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ قوت شہوانیہ میں عدل کیا ہے؟ کہ آپ حرام کی طرف اپنی شہوت کو استعمال نہ کریں، اور اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہ نکاح ہی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں بھی عدل ہے، ہر ہر چیز میں عدل ہے۔ تو اسی طرح کھانے پینے میں عدل، اور ہر ہر قوت میں عدل۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے جو جانوروں کو اللہ نے نہیں دی۔ اب اگر آپ اس عقل کا ایسی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں جہاں عقل استعمال، جہاں آپ کی عقل آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود ہیں، لا محدود نہیں ہیں۔ آپ کے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت لا محدود ہے یا محدود ہے؟ کتنا بڑا باڈی بلڈر ہو، 200 من کا بھی میں نے سنا ہے، بولو پہلوان تھا یا اس کا کوئی رشتے دار ہوگا، 200 کلو، سوری من کہہ رہا ہوں، 200 کلو وزن اس نے اٹھایا ہے، ظاہر ہے اس پہ 201 اگر ڈال دیتے تو وہ زمین میں گڑ جاتا۔ ایک حد ہے نا، کتنا بڑا باڈی بلڈر ہوگا، اور یعنی ایک انتہا ہے ہر چیز کی۔ جتنی قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں ایک حد تک وہ قوتیں استعمال ہو سکتی ہیں، اس سے آگے انسان عاجز ہے۔ کتنی ایکسرسائز کر لے، کتنی توانائی، عمر بڑھاتا ہے انسان خوراک کے ذریعے، صحت اچھی رکھتا ہے تو وہ بھی ایک حد تک ہے۔ 200 سال بہت زیادہ ہو جائے گا، 200 سال ہو جائے گا، اب یہ تو نہیں کہ 200 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ ہر ہر چیز میں اللہ نے، آپ جو دیکھتے ہیں ہماری دیکھنے کی صلاحیت لامحدود ہے یا محدود ہے؟ بہت تیز نظر ہوگی تو بھائی چلو وہاں تک دیکھ لے گا، اب یہ تو نہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے ساتھ میں آسمان تک کو دیکھنا شروع کر دے، وہ ایسی نظر تو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کافر ہے نا، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، جو دہری ہیں، یہ عجیب احمقانہ قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے ہم ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ارے ایک عجیب بات ہے کہ تم آنکھوں سے، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ہر چیز دیکھ نہیں سکتے، زبان کا کام ہے چکھنا، ہر چیز چکھ نہیں سکتے، ناک کا کام ہے سونگنا، ایک حد تک سونگ سکتی ہے اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے آپ، میدے کا کام ہے ہضم کرنا، ایک حد تک ہضم کرے گا اس کے بعد میدا ہضم کرنا، 2 پراٹھے کھا لیے، 4 کھا لیے، 6 کھا لیے، 12 تو نہیں ہضم کرے گا نا، 18 کی بھی رپورٹ ہے، ایک صاحب تھے 18 روٹیاں کھائی انہوں نے، 36 तो नहीं खाएंगे ना, वो हर चीज की एक इंतहा है, चबाने की एक इंतहा है। तो अकल भी तो एक कुव्वत है। ये जो एथियस्ट है ना, मजहब मुखालिफ लोग हैं, ये कहते हैं हम सब कुछ अकल से सोच सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो ये खुद खिलाफ अकल बात है। तो अकल का दायरा कार भी महदूद है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अकल का सिरे से इस्तेमाल ही नहीं करते, वो लोग हैं जो मजहब के मुनकिर हैं, जो बिल्कुल सिरे से मजहब का इंकार करते हैं ना, कहते हैं दुनिया में कोई मजहब है ही नहीं, खुदा ही नहीं है, ये भी पागल हैं। क्योंकि ये जरा बनी हुई चीजों को देखकर फौरन पता चलता है कि इसको बनाने वाला यकीनन कोई है। आप इनसे पूछें ये घड़ी खुद से बन गई, नहीं बनी, ये घड़ी 12 घंटे में इसकी बड़ी सुई घूम के दोबारा आ जाती है अपनी जगह पे, इतना छोटा सा निजाम ये खुद से नहीं हो सकता। और जमीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में उसी मकाम पे आगे खड़ी हो जाती है जहां 365 दिन पहले जहां से चली थी। तो ये एक सुई घूम नहीं सकती, और ये जमीन सूरज के गिर्द इतनी तेज रफ्तारी के साथ घूम रही है, ये चांद जमीन के गिर्द इतनी तेज रफ्तारी के साथ घूम रहा है। तो ये बिल्कुल ही पागल लोग हैं जो अकल का सिरे से इस्तेमाल करते ही नहीं है, और कहते क्या है अपने आप को अकल परस्त। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी चूहे से डरता हो और नाम रखा हुआ बहादुर खान है, भाई नाम क्या रखा हुआ हो, बहादुर खान, तो लोग कहेंगे भाई तू कुछ और कह लेता। तो अभी अपने आप को कहते हैं अकल पे चलते हैं, अकल सबसे पहली बेअकली तो आपने यहां से शुरू कर दी। इसी तरह जो इस्लाम के अलावा दूसरे मजाहिब के मानने वाले हैं वो भी अकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दी। उनसे कहा जाए कि भाई ये तो ना देख सकते हैं, लहुम قلوب لا يفقهون بها, ना इनके दिल हैं जिससे समझ सकते हैं, अलहुम अर्जुल يمشون بها, क्या इनकी टांगे हैं जिनसे ये चल सकते हैं, अम लहुम ऐदी يبطشون بها, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकते हैं। तो वो जवाब में कहेंगे नहीं, ना ऐसे हाथ हैं जिनसे पकड़ सकते हैं, ना ऐसी टांगे हैं जिनसे ये चल सकते हैं। लेकिन जब इनसे कहा जाए कि फिर इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, क्या कहते हैं, वजदना आबा अना कदालिका यफालून, हमने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, बाप दादा को। और कुरान कह रहा है अवलव काना आबा उहुम लाया किलून शैउं वला यहतदून, अगरचे इनके बाप दादा खुद बेअकल थे और खुद सीधे रास्ते से हटे हुए थे। तो ये बेएतदाली का शिकार है, यहूद और नसारा बेएतदाली का शिकार है। नसारा ने क्या किया, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया, अल्लाह ने फरमाया, और दलील क्या देते हैं बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के यहां आदम की तरह है, आदम तो ना बाप था उनकी ना मां थी, मिट्टी से अल्लाह ने बना दिया, तो ईसा को अल्लाह बगैर बाप के नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ मां के जरिए। कितनी बेवकूफी की बात है, काना या कुलानी तमाम, ईसा और उनकी मां खाना खाया करते थे, उन कैफनसरफुल आयात, ए नबी देखो हम कैसे अपनी आयात खोल खोल के बयान कर रहे हैं, मगर आप इनको देखिए ये किधर इन दलाइल को देख के भाग रहे हैं, यानी ये क्या मतलब, ये अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कुरान में जगह जगह हुक्म है अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, अकल से काम क्यों नहीं लेते, है ना। तो यहां भी जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो इस्लाम के अलावा दूसरी कौमें हैं वो सीधे रास्ते को तलाश करने में अकल का जर्रा बराबर भी इस्तेमाल नहीं करते, ये भी बेएतदाली है। और जो एथियस्ट लोग हैं इस्तेमाल तो वो नहीं करते अकल, लेकिन दावा उनका क्या है कि हम हर चीज क्या करते हैं, अकल से फैसला। अगर उनके इस दावे को दुरुस्त मान लिया जाए तो वो भी बेएतदाली का शिकार हैं, क्योंकि जैसे गुस्सा ना आना ये पागलपना है, बेजा गुस्से का इस्तेमाल या बेजा अपनी ताकत से ज्यादा कि अपने ऊपर बोझ डाल देना, यह भी पागल और बेवकूफ होने की अलामत है। तो किसी एथियस्ट का यह कहना कि मैं हर जगह अकल से फैसला करूंगा कि सही क्या है गलत क्या है, तो यह भी आप अपनी महदूद कुव्वत का लामहदूद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुद अकल के खिलाफ है। आपकी अकल खुद कहेगी कि भाई मैं आजिज हूं, मुझसे हर चीज के सही और गलत होने का फैसला कैसे करवा रहे हो मुझसे। बात समझा पा रहा हूं मैं। अब यह हम देखते हैं कि कहां अकल का इस्तेमाल करना है और कहां अकल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि तकलीद करनी है, बुजुर्गों की जूतियां उठानी है, उनकी सोबत में बैठने, हजरत जी आपने जो फरमा दिया ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन नफी खल्किस समावाती वल अर्ज, ये पहली सीढ़ी है कि आप अल्लाह के वजूद तक पहुंचने के लिए, कि अल्लाह है, कोई इस कायनात को बनाने वाला है, یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ اس کائنات میں غور کریں گے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بننا، بنی ہوئی چیزیں خود سے نہیں بنتی، کسی نے ان کو بنایا ہوتا ہے۔ ایک ایتھیس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا اگر خود سے کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے بھائی، اگر یہ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو میں یہ سوال کا جواب بھی، اگرچہ میرا موضوع میں نہیں ہے لیکن گریوی بھی تو ہے نا، کچھ چیزیں گریوی میں چلتی ہیں، زمین چلتی ہیں، یہاں گریوی ہوتی ہے ہوٹلوں میں، پاکستانی ہوٹلوں میں، میرے خیال سعودی عرب کے ہوٹلوں میں تو نہیں ہوتی ہوگی۔ اچھا اس کو گریبی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں خیر بعد میں دیکھ۔ تو یہ اصل میں لفظ غریبی تھا، غریب، یہ غریب تو عربی کا لفظ ہے نا، پھر یہ گریبی بن گیا ہے، اس کا کبھی شان نزول انشاءاللہ بتائیں گے ہم۔ تو ایک ایسی نے سوال کیا کہ جب یہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اتنی عجیب، جب گھڑی خود سے نہیں بن سکتی، ہم لوگ یہی دلائل لیتے ہیں نا، گھڑی خود سے نہیں بن سکتی، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ خود سے نہیں بن سکتا، تو یہ کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، تو انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو وہ آنکھ خود سے کیسے بن گئی؟ بھائی چائنا جاپان کی نقل مار کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہے، تو وہ نقل خود نہیں بن سکتی، تو جو اصل ہے جس کی چائنا نے نقل ماری ہے، جو اوریجنل جاپانی کیمرہ ہے، وہ خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے چائنا کے سائنسدانوں سے بھی زیادہ ماہر سائنسدانوں نے بنایا ہوگا۔ تو یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا، انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو جب یہ کاپی خود سے نہیں بن سکتی، اگر کوئی یہ نظریہ پیش کرے یہ خود سے بنی ہے، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گیا یہ، تو یہ آنکھ خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ دہریہ تھا، اس نے کہا کہ جس نے، جب یہ خود سے نہیں بن سکتی، یہ آپ دلیل دے رہے ہیں، تو سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ جس نے اس آنکھ کو بنایا وہ خود کیسے بن گیا؟ معاذ اللہ، یعنی جب اس کے بارے میں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ خود سے بنا ہے، تو ہم آنکھ کے بارے میں بھی فرض کر سکتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کا خوب اچھی طرح جواب سمجھ لیں کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوصاف ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ، ان میں ان کی اوصاف جو ہے نا، بننا تو دور کی بات، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی تبدیل کرنے والا نہ ہو، اور جو بنانے والا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کے جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود سے بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو اطلاع ملی کہ ایک 7 سال کے بچے نے بہت بڑے پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑ دیا، ایک 7 سال کے بچے نے بہت بڑے پہلوان کو، وہ جو اکھاڑا ہوتا ہے نا رنگ، اس میں کیا کیا؟ پچھاڑ دیا۔ آپ کہیں گے میں نہیں مانتا اس کو، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ اچھا، لیکن یہ خبر اتنی نقل ہوئی ہر ایک کی زبان پر، اتنی نقل ہوئی کہ آپ کی عقل نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب کیا ہوا کہ جب آپ نے تفتیش شروع کی تو دو گروپ بن گئے۔ اس پر تو سب متفق ہیں کہ 7 سال کے بچے نے پچھاڑا ہے پہلوان کو، لیکن اب دو رائے آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا بچہ تھا، آپ کا بیٹا ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، امریکہ کا ہے یا جاپان کا ہے، کوئی جنگل میں پلا ہے، کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن تھا وہ 7 سال کا، اتنی ہمیں معلومات ہے، اس کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ سے پتا چلا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو یقینی ہے کہ 7 سال کے بچے نے پچھاڑا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہوگا، میرا والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے بچے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنا دم ہے، وہ تو چوہے سے ڈر جاتا ہے، اسے تو 3 دفعہ پولیو ہو چکا ہے، اسے تو اتنی دفعہ ٹائیفائڈ ہو چکا ہے، اس میں تو اتنی ساری بیماریاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دوسرے کے بارے میں کیوں تسلیم کرو گے کہ بھائی اب ماننا تو پڑے گا کہ کسی نے اس کو پچھاڑا ہے، لیکن میں اپنے بچے کے اوصاف جانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو کسی قوم کا ہو، اس قوم میں 7 سال میں اتنے جوان ہو جایا کرتے ہوں، کچھ آپ کی عقل، کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ تو یہ جو مخلوق ہے نا، مخلوق، اس کی ایک ایک چیز کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کی خاصیت کو ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ستون خود سے نہیں بنا, اس کو کس نے بنایا ہے؟ کسی مزدور نے کھڑا کیا. یہاں اس ستون پہ جو کارپیٹ لگا ہوا ہے یہ خود سے نہیں ہے, یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے ہمارے سامنے کی ایجاد ہے. اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں, تو مخلوق کے بارے میں یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ خود سے بنی ہے, یہ کائنات خود سے بنی ہے. خالق کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, خالق کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ خود سے ہے, اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ خالق کو بھی فرض کر لو کہ بنا ہوا ہے, تو پھر خالق کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اصل ذات تو وہ ہے نا جس جو ہمیشہ سے ہے, اسی کو تو ہم خالق کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا تو آپ اللہ کو ہمیشہ سے مانیں یا اس کائنات کو ہمیشہ سے مانیں. اب عجیب بات ہے کہ آپ عقل کا استعمال کر کے خدا کے وجود کی تو نفی کر دیتے ہیں, لیکن اس سے بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے سامنے ہے, وہ خود سے نہیں بن سکتی. جو بنانے والا ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں, وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا کوئی تیسرا فال گڑنے کا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ تو یہ کائنات خود سے بنی ہے نہ اللہ ہے. پھر کیا ہوا ہے بھائی؟ دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا, کچھ تو ہوا ہے ان دونوں میں سے. تو اس لیے اللہ کی ذات سے چونکہ ہم واقف نہیں ہیں, اس کی ذات کی باریکیاں ہماری عقل سے بالا تر ہیں, لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, خود سے ہے, یہ چیز عقل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ عقل کی پہنچ سے بالا تر ہے. اور اس کو کہنا کہ یہ ہم ہمیشہ سے ہیں, یہ عقل کی پہنچ سے بالا تر نہیں ہے, بلکہ عقل کی پہنچ کے خلاف ہے. اس کی میں ایک عقل سے بالا تر کیا ہوتا ہے اور عقل کے خلاف کیا ہوتا ہے, اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں. دیکھیں, ایک دیہاتی گنوار کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ دو جمع دو چھ ہوتے ہیں, دو کو دو میں جمع کرو تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ دیہاتی کے سامنے آپ نے کہا دو کو دو میں جمع کرو تو چھ ہوتے ہیں, کہے گا پاگل ہو رہے ہو, دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار ہوتے ہیں. فوراً فیصلہ کر لے گا. کیوں؟ یہ چیز اس کی عقل کے دائرے میں آتی ہے, اس کی عقل کی حدود میں داخل ہے, وہ فوراً فیصلہ کرے گا, کہے گا کہ میری عقل کے بالکل خلاف ہے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چھ. لیکن اگر آپ کہیں 365 کو 358 سے ضرب دیا جائے تو 2646 جواب آئے گا. وہ کہے گا بھائی آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. کہے گا مجھے نہیں پتا بھائی. اگر کہنے والا صادق ہے, کہنے والا ریاضی دان ہے, اس کے پاس کیلکولیٹر ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے جس سے وہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے, تو مان لے گا ہاں بھائی تم زیادہ جانتے ہو, میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا. بتانے والا صادق اور امین ہے, مان لیتا ہوں. بتانے والا جھوٹا ہے, تو بھائی مجھے نہیں پتا اس وقت آپ سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. تو آپ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس لیے نہیں کرو گے, آپ بولو گے کہ میری عقل یہاں تک پہنچتی ہے ہی نہیں, عقل پہنچتی نہیں ہے میری. بتانے والا صادق ہے تو مان لوں گا, ورنہ خاموش رہوں گا, نہ انکار کروں گا نہ اقرار کروں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان لینا یہ عقل کے سے بالا تر نہیں ہے, بلکہ یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے. کیونکہ عقل ان چیزوں کی خواص جانتی ہے, بتاتی ہے کہ بھائی یہاں تو پنکھا بننا تو دور کی بات, پنکھا ہلتا نہیں ہے جب تک ہلانے والا کوئی نہ ہو. کبھی آپ نے دیکھا اگر یوں یوں ہل رہا ہے خود بخود ہی؟ ظاہر ہوا چل رہی ہوگی تو ہلا ہوگا, اور اگر بغیر ہوا کے ہل رہا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں کمرہ چھوڑ کے, انہیں کوئی جنات ہیں جو اس کو ہلا رہے ہیں. بھائی صاحب کل قاری صاحب نے, قاری صاحب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اچھا اچھا, قاری صاحب صاحب نے ایک واقعہ سنایا. یہاں عربوں کی عادت ہے نا, خالی مکان میں بھی جب داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی خاتون کسی گھر میں داخل ہوئی, انہوں نے کہا السلام علیکم. ان کی عادت تھی کہ بھائی خالی مکان میں بھی فرشتے ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, تو ان کو سلام ہو جائے گا. تو انہوں نے سلام کیا خالی گھر میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. ممکن ہے کسی جن کا دماغ گھوم گیا, اس نے کہا جب آپ 6 سال سے ہمیں سلام کر رہی ہیں چلو ہم بھی. تو بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس پہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا چٹکلا سنا دوں آپ, تھوڑے سے فریش ہو جائیں گے. وقت تو ہے نا, تھوڑی دیر بات کر لوں, 15 منٹ آدھا گھنٹہ. اچھا اچھا, بیٹھے ہوئے تو ہیں آپ. وہ ہے نا, وہ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا, اسکول کے بھی مدرسے کے بھی. تو ان کے استاد تھے عبد الغفور نام تھا, وہ کبھی ناغا نہیں کرتے تھے وہ بچے, کبھی وہ استاد کبھی ناغا نہیں کرتے تھے. بچوں نے پروگرام بنایا, یار استاد صاحب کو نا کوئی ایسا کرو گے یہ بیمار ہو جائیں کسی طرح, کچھ دن تو ہمیں سکون ملے. اب کیا کریں بھائی, اتنا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دوا ملا کے تو زیادہ ہی نقصان ہو جائے گا. تو بڑے پریشان ہوئے. تو ایک بچے نے کہا میرے پاس اس کا جواب ہے, میں ایسا عمل کروں گا کہ استاد جی ایک ہفتے کی انشاءاللہ چھٹی کریں گے. ٹھیک ہے نا, کم سے کم ایک ہفتہ استاد جی غائب ہوں گے. استاد جی کی عادت تھی کہ قبرستان سے جب بھی گزرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ جو ہے نا قبرستان میں قبر کے پیچھے چھپ گیا. جب استاد عبد الغفور وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, تو جواب آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. وہ بیچارے بے ہوش ہو کے ایک ہفتے تک نہیں پہنچ سکے. وہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہ بھائی خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, جب یہاں کچھ نہیں ہے تو خود سے نہیں ہوتا. آواز نکلنے کے لیے کسی آواز نکالنے والے کا ہونا ضروری. یہ لہریں بھی آواز کی خود سے نہیں بنتی, یہ پنکھا خود سے نہیں گھومتا. تو جب ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہوتی کسی مبدل کے بغیر, تو پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پیدا کرنا تو اور مشکل ہے, پیدا کرنا تو اور مشکل ہے, اس کو بنانا تو اور مشکل ہے. دیکھیں موبائل بنانا مشکل ہے یا چارج کرنا مشکل ہے؟ چارج کرنا تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے, پہلی دفعہ جس نے بنایا وہ بڑا مشکل کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی ذات ہے نا وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے, خلاف عقل نہیں ہے, عقل سے بالا تر ہے. اور مخلوق کو کہہ دینا کہ یہ ہمیشہ سے ہے, یعنی یہ بات کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, یہ عقل سے بالا تر ہے مگر خلاف عقل نہیں ہے. اور مخلوق کو کہہ دینا کہ یہ ہمیشہ سے ہے, یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے. تو جو چیز عقل کے خلاف ہو وہاں عقل کے خلاف چلنا حرام ہے, ناجائز ہے, بے وقوفی ہے, حماقت ہے. ہاں جو عقل سے بالا تر ہے اس کے بارے میں آپ رائے قائم نہیں کر سکتے. تو میں یہ کر رہا تھا, اللہ کرے جلدی سے بات کو میں سمیٹوں, کیونکہ میں جب چل پڑتا ہوں نا تو پھر وہ سمیٹنا بات کو مشکل ہو جاتا ہے. تو جو دہریے قسم کے لوگ ہیں وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتے ہیں جہاں عقل کام نہیں کرتی, جبکہ اللہ نے صلاحیتیں محدود دی. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں, یعنی جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا ان کو پیدا کرنے میں, اس میں یہ یعنی عدم سے وجود میں کیسے آ گئے, ایک بات یہ. واختلاف اللیل والنہار, پھر عدم سے وجود میں آ کے ان کے اوصاف کا تبدیل ہونا, ایک کیمرہ خود سے وجود میں آ جائے اور پھر خود بخود چارج بھی ہوتا رہے, اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہے. تو اتنی سی بات سے جب ہم کیمرے کے مالک کی طرف پہنچتے ہیں, کیمرے کے موجود کی طرف پہنچتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے عقل کا استعمال کر کے اہل ایمان کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اللہ کے وجود تک پہنچتے ہیں, کئی ساری چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں. لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں, سائن بورڈ ہیں جو بہت ساری ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. سائن بورڈ کیوں لگایا جاتا ہے, علامتیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ کہ جب آپ کو کھائی نظر نہیں آتی تو سائن بورڈ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ یقین کر لیں کہ آگے کھائیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ نظر نہیں آتا, میری طاقت و قدرت نظر نہیں آتی, تو میں نے کیا کیا, سائن بورڈ لگا دیے. یہ کائنات ایک ایک چیز اس کی پھول پتیوں میں رنگ, اور آپ مور کے پروں میں جا کے رنگ دیکھیں یہ کیس کس نے بھر دیے, اور ایک ایک چیز. تو اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, عقل کا بولیں بھائی استعمال کرنا. ہم اللہ پہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمارے حضرت جی نے فرمایا, بھائی حضرت جی کے برحق ہونے کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا, خود رسول کے برحق ہونے کو بھی تو عقل سے پہچانا جائے گا, ورنہ تو ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہزاروں لوگ ہیں. کون سچا نبی ہے اور کون جھوٹا نبی ہے اس کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ عقل سے ہوگا. حقیقی خدا کون ہے اور جھوٹے معبود کون ہے اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ بولے نا بھائی عقل سے ہوگا. یہاں تک عقل استعمال کرنی ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, پھر آگے عقل کا کام ختم. کیونکہ جب اللہ کو اللہ مان لیا اور اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا, ابھی میں وہ دلائل نہیں دوں گا کہ رسالت کے, وہ تو سب کو معروف ہے مشہور ہے, وہ موضوع سے بات ہٹ جائے گی. جب اللہ کو اللہ مان لیا اور رسول کو رسول مان لیا, تو اب اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے, یہاں اگر عقل کا استعمال کریں گے تو آپ عقل کو اپنے دائرے سے باہر, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دے نا, تو باپ کیا کہتا ہے, میں باپ ہوں, تو میرا باپ نہیں ہے، تو مجھے نہیں سمجھا، میرا تجربہ زیادہ ہے، میری عقل زیادہ ہے. تو اگر آپ اللہ اور رسول تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے کہی ہے، رسول اپنی عقل سے تھوڑی کچھ کہا. ان ہوا الا وحی یوحا، جہاں بھی شریعت کی بات آئے گی تو وہ رسول کی اپنی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہے جو رسول کی زبان کے ذریعے ہم تک، بولو بھائی، پہنچا ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ فرمایا جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس معرفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قیاما وقعودا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک اور بات تک یہ پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا. کیونکہ ایک چھوٹا سا گھر بے مقصد نہیں بنایا جاتا، اتنی بڑی کائنات بے مقصد کیسے ہو گئی؟ تو وہ مقصد کیا ہے ان کے ذہن میں آتا ہے، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جانوروں کے لیے نہیں بنائی گئی. کیونکہ جانوروں کے لیے اگر بنائی جاتی تو ان میں عقل رکھی جاتی اس کائنات کو سمجھنے کی. تو ہمارے لیے بنائی، اس ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو یقیناً ہمیں بھی کسی کام میں کوئی کام، ہمیں بھی کوئی ٹاسک دی ہوگی، ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دی ہوگی. تو اگر ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو یقیناً اس پہ سزا بھی ہوگی، اور ذمہ داری پوری کی تو یقیناً اس پہ جزا بھی ہوگی. کیونکہ اگر کسی سے امتحان لیا جائے، کوئی کام لگایا جائے، اور اس کام کے نتیجے میں جزا اور سزا کا تصور نہ ہو، تو پھر وہ کام لگانا بھی ابس ہوتا ہے، وہ امتحان بھی. عجیب بات ہے نا کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں، اور آپ ایگزامینر سے پوچھیں پیپر حل کرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے بھائی، چائے پیو اور گھر چلے جاؤ. تو آپ پرچہ پھاڑ کے پھینک دو گے نا، کیا خیال ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات میں غور کرتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جزا اور سزا کا باقاعدہ نظام ہے، اور اللہ کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اللہ کی جزا بھی بہت بڑی ہے. لہذا اگلے اسٹیپ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، فقینا عذاب النار، لہذا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب دونوں میں رب سمجھ میں آیا. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا، منادی کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. ہم عقل کے ذریعے بھی تجھ تک پہنچے، اور اس کی تائید کس سے ہوئی؟ تیرا ایک پیغمبر، ایک رسول ندا لگا رہا تھا، ان آمنو بربکم، اپنے پیدا کرنے والے پر، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. میں آج مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب وہ اذان ہو رہی تھی نا، بڑا عجیب، مسجد نبی میں ہو اور اذان ہو جائے تو ایک عجیب سی کیفیت بنتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ندا لگائی تھی لا الہ الا اللہ کی، کیسے وہ ندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب، پوری دنیا میں اللہ اس ندا کو پہنچا رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو یہ وہ ندا ہے جس کے بارے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کو یہ ندا، یہ سب سے پہلے ندا نبی نے لگائی، یہ ندا، پھر اللہ نے اسی ندا کو ایک مرتب کر کے نا اذان کی شکل میں پوری دنیا میں جاری کر دیا، پوری دنیا میں. تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ وہ ندا لگا رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. یہاں سے کس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے رسول کی دعوت پر جب لبیک کہا، تو آپ، اس کی علامت ہے کہ آپ نے رسول کو صادق اور امین سمجھا، آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے، لہذا آپ نے رسول کی اطاعت کا التزام، بولو بھائی، کر لیا. اب رسول کی بات کے لیے اگر آپ عقل کا مطالبہ کریں گے کہ یہ والی حدیث چونکہ میری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ بھی پاگل ہونے کی دلیل. حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ مجھے جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ لے گیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ وہاں سے مجھے واپس لے آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو مشرکین کو یہ خیال تھا کہ اب یہ نبی کی تکذیب کر دیں گے کہ بھائی یہ تو غلط ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ مشرکین نے کہا ہاں کیا. آپ نے فرمایا پھر صحیح دعویٰ کیا ہے، پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ عقل کا غیر ضروری استعمال نہیں کر رہے، جہاں تک کرنا تھا استعمال کر لیا، اب نہیں. تو جو میں اصل موضوع ہے جس کی طرف آ رہا ہوں، تو دیکھو کہ جس طرح انبیاء کرام کی صحبت صحابہ نے اٹھائی، اس لیے کہ صحابہ کو نبی کے برحق ہونے کا یقین تھا. اب آگے صحابہ نے نبی سے ہر بات پہ یہ نہیں پوچھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اسی طرح تابعین میں اللہ نے انہی تابعین کو اونچا مقام دیا جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا اور صحابہ سے دین سیکھا اور عقل کے اصولوں پر اس کو پرکھنے کی کوشش، بولے بھائی، نہیں کی. ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں قرن اول میں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ قیامت میں ہم اللہ کا دیدار نہیں کریں گے. انہوں نے کہا چونکہ یہ عقل سے ممکن نہیں ہے, اللہ تو لامحدود ہے, محدود آنکھوں سے ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے. بڑے عقلی دلائل دیے انہوں نے, لیکن حق پر کون تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ کیونکہ صحابہ کا یہی عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر تابعین میں انہی تابعین کو اونچا مقام ملا جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا, پھر تبع تابعین میں انہی تبع تابعین کو مقام ملا جنہوں نے تابعین پر اعتماد کیا. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ اپنے سے پہلوں پر اعتماد نہیں کرو گے, پہلوں کا مطلب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کریں گے ڈائریکٹ. او بھائی, تابعین نے ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کیا, کس کے واسطے سے فالو کیا ہے؟ صحابہ کے واسطے. اور صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کو فالو نہیں کیا, کس کے واسطے سے فالو کیا ہے؟ نبی کے واسطے سے. تو یہ عجیب بات ہے کہ صحابی اللہ تک نبی کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچ رہے, تابعین صحابی کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچ رہے, تبع تابعین, تابعین اور صحابی دو واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ رہے, اور ہم ڈائریکٹ یہاں سے جمپ لگائیں اور ہم کیا کہیں, میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں؟ میں کسی کی نہیں مانتا. اس زمانے کے یہ مقولے عام ہیں, میں تو اسکول پڑھا ہوا ہوں نا. ابے بھائی, اس زمانے کے سارے دو نمبر مولوی ہیں, یہ ملفوظ ہیں آج کل جو چل رہے ہیں. کیوں نہیں, ابے یہ سب دو نمبر ہیں, ابے یہ سب دگانے چمکا رہے ہیں. او بھائی, یہ سب ایسے ہی ہیں. میں کس کو صحیح حدیث کو مانتا ہوں؟ میں قرآن کو مانتا ہوں اور صحیح حدیث. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, یہ مقولہ امام حنیفہ کا بہت چل رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ امام حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ حماد الکوفی کے. امام حنیفہ نے ایسا نہیں کیا کہ صرف حدیثیں جمع کر لی ہوں, کئی سال تک حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی ہے, اس کے بعد اس قابل بنے ہیں کہ وہ بات کریں گے تو امت ان کو فالو کرے گی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا شعر ہے, کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا فرد الشماتۃ الاعداء عنا وابدا بعده علما کثیرا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حماد الکوفی کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی سعادت تھی, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو حنیفہ ہمارے لیے کافی ہو گئے. کس سے؟ حماد الکوفی سے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے فقیہ, خود بہت بڑے محدث, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو صحبت ملی تھی حماد الکوفی کی, وہ جب دنیا سے چلے گئے تو گویا ہم یتیم ہو گئے, تو پھر ہم نے کس کی صحبت اٹھائی ہے؟ کہتے ہیں امام حنیفہ کی صحبت اٹھائی ہم نے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک شیخ کی صحبت کا رواج نہیں تھا, مختلف مشائخ کی صحبت اٹھائی جاتی تھی. ایک شیخ کا رواج کیوں آیا, یہ ایک الگ موضوع ہے, ایک الگ موضوع ہے. اس پر میں پھر کبھی موقع ملا تو ہوئی ایک الگ, یعنی موضوع کا رخ چینج ہو جائے گا. اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ مشائخ کی صحبت اٹھائے بغیر آپ سیدھے راستے پر, بولو بھائی, نہیں چل سکتے. اور اس میں پھر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے آج تک. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ جو ہم کہتے ہیں نا, میں ڈائریکٹ ان کو فالو کرتا ہوں, تو یہ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ بھائی کچھ نہیں ہوتا, باتیں کرنے کی. تو یہ جو دعا ہے نا کہ اس میں آگے کیا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ, ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب نیک لوگوں کی بس پہ دھماکہ ہو تو ہم بھی مریں اس میں, یہ مطلب ہے. ان کے ساتھ کا ایک مطلب تو یہ ہوگا نا. بہت مشکل ہے سن, پولیس تو یہاں پر میرے شرطے ہوتے ہیں یہاں تو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے ان کو آیت پڑھی قرآن کی کہ قرآن مجید میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت پکڑو, یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگے, یہ تو اس آیت کا شان نزول نہیں ہے, اس سے بزرگوں کی صحبت تو ثابت نہیں ہو رہی. نیم علم خطرہ ہے ایمان. آج کل جو ہے نا, ظاہری علم بہت ہے, عمق اور گہرائی نہیں ہے. یہ تمام اکابر نے ہمارے یہ صحبت اہل اللہ کی صحبت کے جو ہے نا, اس کی اہمیت کے میں دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے. تو انہوں نے کہا, یہ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی, وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے نا, انہوں نے سچ کہا تھا تو ان کو سزا ملی, اور پھر اللہ نے ان کی سچ کی برکت سے وہ سزا بھی معاف کر دی. تو اس پہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور سچ بولو, منافقین کی طرح جھوٹ مت بولو جیسے کعب ابن مالک نے سچ بولا. تو میں نے کہا اگر نازل تو یقیناً اسی موقع پہ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ آیت کا اصل مطلب یہ ہوتا تو قرآن کی آیت یوں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین بن جاؤ، یہ نہ ہوتا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین کا مطلب صادقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ہر دور میں صادقین رہیں گے تو تم بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جاؤ. صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق صادق ہی کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صدیق جو قرآن میں آتا ہے نا کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اس میں شہداء اور صالحین کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، صدیق کا مطلب بالکل سچا. صدیق کا کیا مطلب ہے؟ بالکل سچا. اور یہ منافق کی اپوزٹ ہے، منافق کی ضد ہے. منافق بالکل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا. ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے جو پکڑا جاتا ہے نا، اور ایک جھوٹ پکڑا نہیں جاتا، جو بڑی ہوشیاری سے جھوٹ بولتا ہے وہ بہت پکا جھوٹا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اندر سے بالکل، یعنی قول و عمل میں انتہائی درجے کا تضاد. تو صادق اس کی اپوزٹ ہوا کہ قول و عمل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو. قول و عمل میں بولو بھائی بالکل بھی تضاد نہ ہو. اب عام صادق جو ہے نا، کہ کوئی بھی شخص جس کے قول و عمل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو، وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں تو بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں. تو یہاں کیا مراد ہے؟ کہ ان کا قول ان کے عمل کے موافق ہو، اور عمل شریعت کے، بولے بھائی عمل کس کے موافق ہو؟ شریعت کے موافق ہو. اب عمل شریعت کے موافق علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے حضرت نے اس صدیق کا مطلب یہ بیان کیا، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، علم اور عمل میں تضاد نہ ہو. عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مسئلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، اور علم یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، اور علم بھی صحیح ہو. تو وہ علماء جن کا علم ان کے عمل کے مطابق، یعنی علم و عمل میں منافقت نہ ہو، تو وہ علماء صدیقین کی فہرست میں داخل ہیں. پھر علماء کی یہاں اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے، بلکہ چاہے براہ راست قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہو، یا علماء کی سے مسائل سیکھ کر، یا علماء کی صحبت میں رہ کر ضروری مسائل جانتا ہو، جن میں وہ مشائخ اور بزرگان دین جو اصطلاحی عالم تو نہیں ہوتے مگر اپنے آپ کو مسائل کے معاملے میں علماء کے تابع سمجھتے ہیں. تو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی جو فہرست بیان کی ہے، اس میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ صدیقین کا. اور صدیقین کی فہرست میں شامل ہونے کو، صدیقین کی صحبت اٹھانے پر اللہ نے نجات کا مدار رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا یہ تو اگر ہوتا نا کونو صادقین ہوتا، پھر کونو مع الصادقین نہ ہوتا. تو اس میں بھی اس نظریے پر رد ہے کہ ہم چما دیگرے نہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھیں گے، جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ صادقین بہت سارے رہیں گے، انہی جیسا بننے کی کوشش کرو. تو آپ کسی جیسا بننے کے لیے کیا کتابیں پڑھ لینا کافی ہے؟ صحابہ نے نبی جیسا بننے کی کوشش کی نبی کے عمل کو دیکھ کر. تو آپ کسی صدیق کی صحبت میں جب تک نہیں رہیں گے تو آپ اس جیسا کیسے بنیں گے؟ آپ تو ممکن نہیں ہے نا. کتابوں سے کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے، مگر پورا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی باقاعدہ صحبت نہ اٹھائیں، اس کی صحبت میں نہ رہیں. تو وتوفنا مع الابرار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جب ابرار کی موت واقع ہونا تو ہمیں بھی اس وقت مار دے. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں جو ابرار ہیں، نیک ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں بھی ان کی فہرست میں شامل. یہ مشہور دعا ہے نا جو قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو پہلے ہدایت دے چکا ہے، تو انہیں لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. تو ہر دور میں ہدایت یافتہ لوگ رہیں گے، اور ہمیں حکم ہوگا کہ ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. باقی رہا یہ لوگوں کا سوال کہ ہدایت کا لیبل لگا کے تو بہت سارے دو نمبر لوگ بھی کام کر رہے ہیں، تو بھائی یہاں کیا کرنا ہے؟ آئی بات سمجھنے، یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر، اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. اور جب آپ نے پہچان لیا کہ ایک نمبر ہے، پھر اس کی ہر بات کو جانچنے کے لیے عقل کا استعمال کریں گے، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، یہ جو ہے نا آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور یہ سب آپ کو الٹی الٹی پٹیاں پڑھا کے آپ کو الو بناتے ہیں. تو حضرت نے، ہمارے حضرت تھے بڑے صحیح کھڑی بات کرتے ہیں، حضرت فرمایا کہ میں نے جب بھی جنا ہے اپنے بیٹے کو، جنا ہے اپنے باپ کو، میں نے الحمدللہ کبھی بھی نہیں جنا. समझ आ रही हो? मैंने कभी भी अपने बाप को नहीं जाना कि मैं उसी से सीखना शुरू कर दूं, उसी से पूछना शुरू कर दूं। तो अगर आप ही बड़े बन जाओगे कि नहीं जी मैं, मेरी जो समझ में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप सिद्दीक बनने का पहले से दावा कर चुके हैं और अब आप अपने आप को यह समझते हैं कि मैं इस स्टेज पर बगैर सोहबत के और बगैर बुजुर्गों की से तज़किया करवाए बगैर मैं खुद बहुत इस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि मैं लोगों का तज़किया कर सकता हूं। तो ये खुद बहुत सहाबा नहीं पहुंच सके, ताबीन नहीं पहुंच सके, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं भाई। तो अल्लाह ताला हमें अहलुल्लाह की सोहबत नसीब फरमाए। और इसमें बहरहाल दो नंबर भी हैं, एक नंबर भी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इसमें एतदाल की बात क्या है कि देखो तज़किया का मतलब तज़किया ही होता है, फिकही मसाइल नहीं होते। नहीं आई बात मेरा ख्याल? नबी को तो अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि हर चीज में महारत थी। नबी बयक वक्त तिलावत कुरान भी कर रहे हैं, किरात भी सिखा रहे हैं, तालीम हिकमत भी है, हिकमत सिर्फ बतानी नहीं बल्कि बाकायदा हिकमत सिखा रहे हैं, हिकमत की बातें। और नबी कुरान सिखा भी रहे हैं बाकायदा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया भी कर रहे हैं। लेकिन नबी के बाद बहुत कम शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनमें ये बयक वक्त चारों सलाहियतें हों। अब काम क्या हो गया है? तफसील। तो आपने किसी शेख से ताल्लुक से पहले ये देखना है कि ये मुफ्ती हैं माहिर, कि इनसे मैंने मसाइल सीखने हैं या इनसे मैंने तज़किया करवाना है। अगर तज़किया करवाना है तो सिर्फ तज़किया की हद तक रहेगा मामला, हलाल और हराम का मामला उनसे नहीं पूछा जाएगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला का मशहूर वाक़िया है, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहिमहुल्लाह ताला उनसे बैत थे और बहुत ज्यादा अदब और एहतराम, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते वो अपने बुजुर्गों का क्या एहतराम और कितनी अकीदत थी, मगर वो अकीदत थी शरी हुदूद के अंदर। अकीदत में भी एतदाल जरूरी है, मैंने बताया ना उम्मत वसत है, हर चीज में एतदाल। अकीदत में गुलूब क्या है कि जिस चीज की आपके शेख में सलाहियत नहीं है आपने वो भी उधर क्या कर दी, मंसूख कर दी। अब नतीजा क्या निकलता है, वो कल दावा करते हैं मैं इमाम मेहदी हूं, तो लोग इमाम मेहदी मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे हजरत तो गलत हो ही नहीं सकते। भाई इमाम मेहदी कौन है या नहीं है इसका ये उलमा से पता चलेगा, वो बताएंगे इमाम मेहदी की आपके हजरत में अलामतें हैं या नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ऐसा हुआ है अहले हक के साथ भी, ऐसा हुआ है। शैतान किसी को किसी भी वक्त गुमराह कर सकता है, किसी को किसी भी वक्त गुमराह। मेरे पास एक शख्स आया, कहने लगा मैं एक जगह निकाह करना चाहता हूं, मेरे अब्बा भी जोर लगा रहे हैं, शेख मना कर रहे हैं। मैंने कहा देखो आपने शेख से इस्लाही ताल्लुक लड़की की सिलेक्शन के लिए किया है भाई, शेख के दायरे हुक्कार को तो पहले मुतय्यन करो। मैंने कहा बहू बना के घर में लेकर आओगे उस लड़की का, जिसको बीवी बना के घर में लाओगे, आपके शेख से ज्यादा वास्ता पड़ेगा या अब्बा से ज्यादा वास्ता पड़ेगा? अब्बा से पड़ेगा ना। तो बहू की सिलेक्शन का इख्तियार अब्बा को होना चाहिए, शेख से मशवरा तो किसी से भी लिया जा सकता है, कोई भी किसी फील्ड का माहिर हो। बल्कि मैंने उससे कहा उसमें उनसे ज्यादा मशवरा करो जो इसमें माहिर हैं, जिनकी शादियां ज्यादा हैं, वो ज्यादा अच्छा मशवरा देंगे आपको। तो ये भी एतदाल से तजावुज है अकीदत में कि भाई जिस चीज का आप देखो, इलाज किसका काम है? डॉक्टर का काम है। अगर आप वो मुफ्तियों से पूछना शुरू कर दो, मेरे पास लोगों की कॉल आती है हजरत पेट में दर्द हो रहा है कुछ अच्छी सी दवा बता दें, और है ऐसे हकीकत है सर में दर्द हो रहा है 6 दिन से ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता कैसे दर्द सही होगा, कह रहे हैं आपके बयान आते हैं ना इस्लाम और सेहत पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैंने कहा वो तो कुरान और सुन्नत में जो सेहत के हवाले से बातें हमने बयान कर दी, बाकी ये हमारा मौजू थोड़ी है, ये हम तो खुद भी अगर हमारे बिलफर दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो लोगों ने इतना ज्यादा खल्त मल्त कर देते हैं, जिसका जो दायरा कार है उसको वहां तक रहने दिया जाए। कुछ चीजें ऐसी जो अब्बा अम्मा से पूछ के करना है आपने, ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी जो जिन चीजों का इस्लाह से ताल्लुक है उसमें अपने आप को शेख के हवाले, और शेख की सिलेक्शन में बेशक देर हो जाए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरा एक दफा बयान हुआ तसव्वुफ की अहमियत पर, उसके बाद मेरे पास कॉल्स आई कि हजरत हमने फलां से इस्लाही ताल्लुक कायम किया, वो तो 2 नंबर आदमी निकला, वो फलां से ताल्लुक, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा, वो जिसको जो महल्ले में शेख नजर आया जिस पे भी शेख का लेवल लगा हुआ था, वो ये भी नहीं देख रहे इसका अकीदा सही है या नहीं है, ये जिस सिलसिले की तरफ अपने आप को मंसूब कर रहे हैं वो उस सिलसिले का है भी या नहीं है। अभी तो हर आदमी ने दुकान खोली हुई है ना, कुछ भी लगा दो, कादरिया आलिया चिश्तिया सहरवर्दिया, आप अपने घर के तजर्बा करके देखें, यहां तो नहीं चलेगा लेकिन पाकिस्तान में चलेगा। आप अपने घर के बाहर लगा दें जो भी आपके, जैसे अब्दुल सत्तार नाम है तो आप लगा दें हजरत शेख तरीकत और पीर तरीकत और हजरत अब्दुल सत्तार तौसवी अत्तारी सहरवर्दी कादरी चिश्ती, बहुत सारी चीजें लगा दें और फिर आप घर पे ताला डाल दें, लिख दें कि यहां लोगों को आने की इजाजत नहीं है, लोग दरवाजा तोड़ के घुसेंगे आपके घर में, बोलेंगे ये हजरत की तवाज़ो है कि इतने पहुंचे हुए हैं कि ये अपने आप को पहुंचा हुआ बिल्कुल भी नहीं समझते, ये तो ज्यादा ही पहुंचे हुए हैं, आप धक्के मार मार के भी निकालेंगे लोग आपके हाथ चूमेंगे और अकीदत में आएंगे, लिखने की देर है, लोगों के कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैयार नहीं है कि भाई क्या है भी। शाज़ली फिरका एक सिलसिला बहुत चल रहा है हमारे कराची में, शाज़ली हजरत शाज़ली सिलसिले से है, वहां उस सिलसिले का कोई वजूद नहीं है लेकिन अपनी खिलाफतें मंसूब की हुई। तो परखना अच्छी तरह से, कुर्बानी का जानवर लोग लेने जाते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करते, निकाह करने जाते हैं बेटियों के लिए रिश्ता तलाश करते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करते, तो आप किसी से अपना तज़किया करा रहे हो, अपने आप को किसी के सुपुर्द कर रहे हो, उसमें तो 100 दफा आपको सोचना पड़ेगा, 100 दफा सोचना पड़ेगा, उसकी मजालिस में बैठना पड़ेगा कि ये खुद कुरान और सुन्नत के मुत्तबे हैं या नहीं है, इनकी बातें कुछ चीजें तो अकल से सोचनी है ना। फिर जब एक दफा एतमाद आ गया फिर छोटी छोटी बातों पर बदगुमान होना जायज नहीं है, फिर मामूली माली बातों, हजरत जी ने ये क्योंकि हजरत जी की उस दिन तकबीर उला क्यों निकल गई, ठीक है, वो ये थोड़ी कि हजरत जी हर वक्त बैठ के वो रनिंग कमेंट्री करते रहे कि मुझे आज ये हो गया था आज ये हो गया था। यहां तक उलमा ने बयान किया है कि किसी अल्लाह वाले से गुना भी हो सकता है, सहाबा से ज्यादा अल्लाह वाला कौन था, लेकिन इसरार अल मासियत नहीं होता, गुना पे सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाती। असल तो ये कि गुना ना हो, लेकिन अगर ये भी मुमकिन है कि हो जाए वो भी इंसान है, लेकिन वो इसरार अल मासिया नहीं, वलम युसिरहु अला मा फालू, अल्लाह ने अहले ईमान की तकवा की अलामत क्या बताई, वइदा फालू फाहिशतन, जब उनसे गुना होता है, ये नहीं कहा वइन फालू, अगर हो जाए, अगर और इन और इदा में बड़ा फर्क है, इन फालू नहीं है, इदा फालू फाहिशतन ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम वलम युसिरहू अला मा फालू, वो इसरार नहीं करते, यानी इसरार ना करें मतलब उनको जल्द तोबा की सच्ची पक्की तोबा की तौफीक मिल जाती है, तो बदगुमान फिर होना जायज नहीं है। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी, हमारे मशाइख को अल्लाह ताला हम पर सलामत रखे और इनकी फुजूज और बरकात से अल्लाह भरपूर तरीके से इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए, और जो ला मजहबियत और बेलगाम ऊंट उम्मत बनती चली जा रही है उम्मत के नौजवान के, हर आदमी हदीस में आता है ना एजाब कुल्ली दी रायम बिरही, क़यामत की अलामत में से क्या है कि हर आदमी अपनी राय पर इतराएगा कि मैं जैसा सोचता हूं मेरी जो राय है वैसी राय किसी की नहीं है। हमारे यहां फरमाया करते थे जो कहते हैं ना हम चुमा दीगरे नीस, फारसी का लफ्ज है कि मेरे जैसा दीगर कोई नहीं है, तो वो हकीकत में कहता है हम चुमा डंगरे नीस, हम जैसा डंगर दुनिया में कोई भी नहीं है, असल में तो वो ये कह रहा हूं। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए, हजरत से दुआ करवा लें दीजिए। सुभानकल्लाहु व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।